گفتگو کچھ جنرل قسم کی ہونی چاہیے, آرام سے, کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ گفتگو کس طرف کو جاتی ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ انسان کی صلاحیتوں کے بارے میں کچھ بات عرض کروں کہ انسان کو خداوند عالم نے جو پیدا کیا ہے اس میں کیا کیا صلاحیتیں پوشیدہ ہیں, اور خدا کی طرف سے قیامت کے دن انسان پر گلہ کیوں آتا ہے, کس بنا پر اور کس سبب سے. یہ جاننا چاہیے کہ خداوند عالمین کے اوصاف کمال کیا ہیں. ہر شخص اندازے سے یہ جانتا ہے کہ خدا ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ اس میں ہر طرح کا کمال پایا جاتا ہے, ہر طرح کا کمال اور ہر قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں. اس میں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. جس طرح دنیا کی مثال میں اور انسانوں کی مثال میں کمی پائی جاتی ہے, خامیاں پائی جاتی ہیں, کہ انسان اپنا کوئی بھی کام کرتا ہے ہر بار اور ہمیشہ کوشش کے باوجود اس کے کردار میں, اس کے گفتار میں, اس کی سوچ میں, اس کے خیال میں بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں. یہ مخلوق ہے اور مخلوق کی صفت ہے. لیکن جہاں خدا تعالی کے کمالات کا تصور ہے اس میں ہر شخص اندازے سے, اگرچہ عقل کی تحقیقی روشنی سے نہیں تو اندازے سے, یا کہنا چاہیے کہ عقیدے سے, وہ جانتا ہے, اس کو یقین ہے کہ خدا میں ہر گنا کمال پایا جاتا ہے, اس کے قول میں, اس کے فعل میں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ خداوند عالمین نے کتنی مخلوقات پیدا کی, اور ان تمام مخلوقات میں انسان کس بنا پر اشرف ترین مخلوق قرار پایا جاتا ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بے شک خداوند عالم نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا, اور ان تمام میں سے انسان کو اشرف ترین اور افضل ترین قرار دیا. اور دوسرا قول یا دوسری تحقیق یہ ہے کہ خدا نے سوائے انسان کے کسی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا. یہ جو دوسری بات میں نے کی اس میں ذرا آپ کو تعجب ہوگا, کیونکہ آپ نے یہی سنا ہے جس طرح ہم نے شروع میں یہ سنا تھا کہ خداوند عالم نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کی. اس میں تھوڑی سی بحث کریں گے تو مزہ آئے گا کہ آیا یہ سچ ہے کہ خدا نے کیڑوں کو, مکوڑوں کو اور ہر قسم کی ناقص مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے. یہ سوال ہے. اس سوال کی نوعیت بڑی عجیب اس لیے ہے کہ عجیب لگتا ہے کہ خدا نے انسان سے کمتر اور انسان کے نیچے بہت ساری ناقص مخلوقات کو پیدا کیا. اگر یہ سچ ہے تو بہت عجیب بات ہے. یہ بات اس لیے عجیب ہے کہ دنیا میں کسی بھی کاریگر کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کی مصنوعات میں, اس کی تخلیقات میں کوئی ناقص چیز بنائی جاتی ہے, اس کی نگرانی میں, اس کی صنعت میں, اس کے کارخانے میں, تو اس کو شرم کا احساس ہوتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں بہت سوچتا ہے کہ کیا کہیں گے ہماری کمپنی کی یہ ناقص چیز. آج دنیا کی بڑی بڑی قوموں میں آپ دیکھتے ہیں, بڑے بڑے ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کامیاب کمپنی چاہے اس کو نقصان ہو لیکن ناقص چیز وہ پیدا نہیں کرتی ہے, کیونکہ اس سے اس کی شہرت خراب ہو جاتی ہے. تو آیا اس مثال کے پیش نظر یہ صحیح ہے کہ خدا نے بہت ساری ناقص چیزوں کو بھی پیدا کی ہے کسی وجہ سے, شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ایک نمونہ ہے دیکھو اور یہ دوسرا نمونہ ہے دیکھو, یعنی تقابلی مشاہدے کے لیے, ملاحظے کے لیے کسی طرح سے بھی. تو اس میں لوگ دو قسم کے ہو گئے. خود مسلمان اکثریت یہ کہتی ہے کہ بے شک خدا نے ہر چیز کو بنایا, اور قرآن میں کچھ ایسے ارشادات بھی ہیں, لیکن قرآن میں دوسرے ارشادات بھی ہیں. دو قسم کے ارشادات ہیں. تو اس گفتگو میں ہی چند سوالات پیدا ہو گئے جن کو حل کرنا ہوگا. سوال یہ کہ کیا یہ صحیح ہے کہ قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں خدا نے بنائی, لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ خدا احسن الخالقین ہے, خدا بنانے والوں میں بہترین ہے. تو خدا نے احسن الخالقین کے اس ارشاد میں یہ تصور بھی دیا کہ خالقین اور بھی ہیں اور خود کو احسن الخالقین کہا، یعنی خالقین میں سے بہترین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ روحیں ہیں جو اپنے مقام کے مطابق تخلیقات کرتی ہیں، جس طرح انسان ایک کارپینٹر کرسی کو بناتا ہے تو یہ اس کا خالق ہے، کوئی لوہار لوہے کی کسی چیز کو بناتا ہے تو یہ اس کا خالق ہے، ایک رائٹر کسی مضمون کو بناتا ہے تو اس کو بھی تخلیق کہتے ہیں، تمام زبانوں میں تمام لوگ اس کو خالق کہتے ہیں۔ لیکن اگر خدا ان تمام مخلوقات کو اپنے آپ سے منسوب کرتا ہے تو اس کی وجہ ہے یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مرتبہ خدا کا ہے۔ اور اگر قرآن کی روشنی میں یہ مانا جائے کہ اور بھی خالقین ہیں جو نیچے ہیں، خدا نہیں لیکن کچھ طاقتیں ہیں، جس طرح دنیا کی مثال میں ایک کارپینٹر کا ذکر ہوا، ایک لوہار کا ذکر ہوا، کسی اور کاریگر کا ذکر بھی کریں گے اور کسی رائٹر کا بھی ذکر کریں گے، یہ سب خالقین ہیں۔ تو اس طرح روحانیت میں بھی کچھ روحیں ہیں جو کہ چھوٹی موٹی چیزوں کو بناتی ہیں، مثلا ایک گندگی میں سے، ایک غلاظت میں سے ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، یہ فطرت ہے، نیچر ہے، اس میں کچھ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، تو خدا کے دیے ہوئے مواد میں سے کوئی چیز بن جاتی ہے اور کوئی روح اس کو بناتی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا احسن الخالقین فرما کر یعنی بہت سارے کریٹرز کا ذکر نہیں فرماتا۔ بے شک ہم اس کو مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بہت سے کمالات کے ساتھ، بہت سے اوصاف کے ساتھ، بہت ساری خوبیوں کے ساتھ، لاتعداد صلاحیتوں کے ساتھ خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اسی بنا پر اس سے قیامت کے دن پوچھنا واجب ہو گیا، جانوروں سے نہیں پوچھا جائے گا، اگرچہ جانور بھی مخلوق ہے لیکن اس کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ قوتیں مہیا نہیں ہیں، وہ ساری خوبیاں نہیں ہیں کہ جن کے ہونے کی بنا پر اس پر کوئی ذمہ داری، کوئی فرض عائد ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا جانور سے کوئی باز پرسی نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی قیامت کے دن، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں، اس پر کوئی قیامت نہیں ہے، لیکن انسان سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ خدا نے انسان کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے آراستہ کر کے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اب انسان کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں اس کا ہم کیسے اندازہ کریں گے، اس کا کس طرح ہم موازنہ کریں گے، کیسے سمجھ پائیں گے کہ انسان کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہیں؟ اس کی مثال مادی چیزوں سے اگر دینی ہے تو یہ ہے کہ لوہے کے مختلف ٹکڑے ہیں، الگ الگ مقدار میں، وزن میں برابر برابر، وہ سارے ٹکڑے ہیں فولاد کے، سٹیل کے۔ ایک ٹکڑے سے کوئی کاریگر تلوار بناتا ہے یا کوئی چھوٹی سی مشین بناتا ہے، اور دوسرے بہت سے ٹکڑے اس طرح پڑے رہتے ہیں، حالانکہ ان تمام ٹکڑوں میں وہی صلاحیت ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں یہ قوت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ اس سے ایک بہت ہی جوہردار تلوار بنائی جا سکتی ہے۔ پھر اب تو یہ ٹکڑے بے اختیار ہیں، ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی طرح سے خود کو آگے بڑھا کر ایک تلوار بن جانے کے قابل ہو جائیں، یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اور اس اختیار سے پہلے بہت ساری صلاحیتوں سے اس کو نوازا گیا ہے، تو انسان میں ہر قسم کی صلاحیت موجود ہے۔ جس طرح ایک پیغمبر میں صلاحیت ہے، ایک ولی میں صلاحیت ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ امام میں جو صلاحیت ہے وہی صلاحیت دوسرے انسانوں میں بھی ہے۔ پھر یہ شاید آپ کے نزدیک عجیب سوال ہوگا، ہاں سوال ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اور اس کی ذمہ داری کو بھی قبول کرتا ہوں کہ امام میں جو صلاحیت ہے वही सलाहियत एक मुरीद में भी है, ये अजीब बात है। हाँ मैं अर्ज करता हूं कि हाँ एक फर्क है सिर्फ, कोई मुरीद खुद को काबिल बनाकर इमाम नहीं हो सकता है जाहिर में, ये बात नामुमकिन है, लेकिन इमाम में फना हो सकता है और अपने आप को इमाम की एक कॉपी बना सकता है। जिस तरह की मुसलमानों में से एक तबका ने यह तसव्वुर दिया कि सूफी जो है शेख में और रसूल में फिर खुदा में फना हो सकता है, तो ये यही बात है जो हमने दूसरे लफ्जों में की। और इमाम ने अपने पुरनूर इरशादात में यह फरमाया कि मोमिन बहुत तरक्की कर सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है, बल्कि एक फरमान में यहां तक भी इरशाद हुआ है कि ऐसा नहीं कि अहले बैत की सिर्फ रूहानी तरक्की होती है, रूहानी तरक्की हर किसी की होती है, लेकिन नबुवत का तायुन और इमामत का तायुन ये अलग बात है, इसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जहां तक नक्श कदम पर आगे बढ़ने की बात है वो तो जानना चाहिए, अगर हम इसको गौर नहीं करते हैं तो ये हमारा नुकसान है। ऐसी किसी बात को ब्लू नहीं करने से क्या नुकसान होता है, इससे हमारे अंदर की वो सारी सलाहियतें दब कर रह जाती हैं और इंसान में मायूसी आ जाती है। कोई और मिसाल नहीं तो पैरवी की मिसाल को लीजिए, पेशरव और पैरव ये दो लफ्ज हैं, इसकी आप तहलील करें, इसका तजिया करें, पेशरव का क्या मतलब और पैरव का क्या मतलब और इसमें क्या फर्क है। फर्क यह है कि पेशरव आगे आगे जाने वाला और पैरव का मतलब है पीछे पीछे जाने वाला। ये सवाल होता है कि ये आगे आगे और पीछे पीछे कहां जाया जाएगा, इसकी आखिरी हद क्या है। ऐसा तो नहीं है कि पेशरव जो है वो अर्श को और मिराज को जाए और पेशरव से कहा जाएगा अच्छा दो मंजिल छोड़ के पीछे रहना आगे नहीं आना, क्या अकल यूं कहती है। और अकल के नजदीक पेशरवी और पैरवी का ये नमूना है, ऐसा नहीं। देखना होगा कि राह रास्त जिसका नाम है वो कहां तक जाती है, मिराज तक, मिराज तक जाती है और हिदायत की इंतहा हो जाती है जब इस्लाम की तशबीह राह रास्त से दी गई और इस्लाम को एक साफ सुथरी और सीधी सड़क से तशबीह दी गई। तो ये देखना होगा कि ये जो रास्ता है या ये जो सड़क है ये कहां पर जाकर खत्म हो जाती है। जिस तरह दुनिया में कोई रास्ता होता है तो किसी शहर की तरफ होता है, किसी बंगले की तरफ होता है, किसी पार्क किसी बाग की तरफ होता है, आखिरी रास्ता जो है वो खत्म हो जाता है। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए चलने के लिए बना हो, नहीं, उसकी कोई गायत होती है, उसकी कोई इंतहा होती है। ये बिल्कुल वाज़े और साफ सुथरी लॉजिक है, ये रास्ता का आगाज होता है और उसका अंजाम होता है, इब्तिदा होती है इंतहा हो जाती है। कोई भी रास्ता ला इंतहा और ला इब्तिदा नहीं है। इसी तरह राह रास्त जिसका हम हर बार तस्कर करते हैं और खुदा से दुआ मांगते हैं कि वो हमें राह रास्त की हिदायत दे, तो ये राह रास्त किसी मकाम तक जाती है और इस आखिरी मकाम को या तो आप बहिश्त कहें या इसको इंसानी कामिल कहें, खुदा कहें, पैगंबर कहें, मेराज कहें, जो भी कहेंगे मंजिल मकसूद को, तो वो मंजिल मकसूद ही होगी और उस तक जाना होगा, उसके बाद सफर खत्म। अगर ये बात ना होती तो किस्से मेराज के सिलसिले में सिदरतुल मुंतहा इस दरख्त के बहाने से खुदा ने कहा कि सिदरतुल मुंतहा, तो जहां पर वो दरख्त सिदर है वहां पर सफर खत्म हो जाता है मेराज के किस्से के सिलसिले में। तो फिर पेशराव की बात थी और पैराव की बात थी कि एक आगे आगे जाता है जिसको आप दूसरे लफ्ज में हादी भी कह सकते हैं, रहनुमा भी कह सकते हैं, गाइड भी कह सकते हैं, पैगंबर भी कह सकते हैं, इमाम भी कह सकते हैं, और जो दूसरा था पीछे पीछे चलने वाला था इसको आप मुरीद कहें, मोमिन कहें और बंदा कहें, आशिक कहें, आरिफ कहें, सालिक कहें, बहुत सारे नामों में से किसी भी नाम में उसको याद करें, लेकिन इसको जाना होगा अपने رہنما کے پیچھے پیچھے, اور پیچھے پیچھے جانے کے بعد آخر یہ یا تو اپنے رہنما میں فنا ہو جائے گا, اس کے ساتھ ایک ہو جائے گا, یا یہ کہ یہ منزل مقصود کو بن جائے گا, اس منزل مقصود میں دونوں یکجا ہو جائیں گے. دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, آپ کسی کے گھر جانا چاہتے ہیں یا کسی محلے میں جانا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو ایک گائیڈ کی ضرورت ہے, آپ اس راستے کو نہیں جانتے ہیں, تو کسی کو لیتے ہیں جو اس سے واقف ہیں, آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں, آگے نہیں پیچھے جاتے ہیں, دونوں چلتے ہیں, اور جو گائیڈ ہے وہ آگے اور جسے گائیڈنس چاہیے وہ پیچھے. یہ دونوں جا کر جب منزل آتی ہیں, جب وہ گھر آتا ہے, جب وہ مقام آتا ہے, تو اس میں دونوں ایک ہی مقام پر بیٹھ جاتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ تو بالکل یہی مثال ہے دین میں. تو اس سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری قوتوں کو دکھانا ہے, اور انسان کو اپنے عمل کا بہت بڑا ذمہ دار قرار دینا ہے. جب ہم کو یہ احساس ہوگا تو ہم میں ہمت آئے گی. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے بہت سے لوگ آج کیوں پست ہمت ہو گئے ہیں؟ وہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو نہیں جانتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے, معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو کمتر قرار دیا ہے, اور اپنے آپ کو عاجز قرار دیا ہے. آج مسلمان ہر جگہ پر بہت پیچھے ہیں, دین میں بھی پیچھے ہیں, اخلاق میں بھی کمتر ہیں, دنیا کی ترقی میں بھی پیچھے ہیں. یہ کیوں ایسا ہے؟ آخر بہت سارے لوگوں نے تقدیر کو مانا اور خود کو مجبور قرار دیا, اور اپنے اندر جتنی قوتیں ہیں, صلاحیتیں ہیں, ان سے انکار کیا, اور اس کے نتیجے میں آج وہ لوگ پیچھے ہیں. اور اس کے برعکس جن لوگوں نے دنیاوی طور پر بہت کچھ ترقی کی ہے, آخر ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے؟ تو کم سے کم ہم کو ایک معقول وجہ سمجھ میں آئے گی, یہ کہ انہوں نے بھروسہ کیا, اپنے آپ پر اعتماد کیا, باور کیا کہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. دنیاوی طور پر, دنیاوی بات میں کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اس تصور کی بدولت انہوں نے بہت ترقی کی, بہت ترقی کی. اس کے برعکس کچھ دوسری قوموں نے جو ہیں اپنے آپ کو مجبور سمجھا, اور انہوں نے تقدیر اور قسمت کے تصور کو پیش کیا, جس نے بہت سارے لوگوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا. لہذا مومن کو یہ جاننا چاہیے کہ مومن کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں, بہت ساری صلاحیتیں ہیں. اگر مومن روحانیت کی مثال میں یا جسمانیت کی مثال میں ان ساری صلاحیتوں سے کام لیتا ہے, تو یہ بہت کچھ آگے بڑھ سکتا ہے. اور خدا کا گلا اسی بنا پر آتا ہے کہ قیامت کے دن خدا انسان سے پوچھتا ہے, سوال کرتا ہے کہ اس نے کیوں ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیا, اور حالانکہ خداوند عالم نے اس کو یکتا اور منفرد پیدا کیا تھا, تمام مخلوقات میں سے الگ تھلگ, اتنی ساری قوتوں سے اس کو مالا مال فرمایا تھا. اب جہاں اسماعیلی تصور کا ذکر ہوتا ہے, تو یہ خاص ہے کہ امام نے ہر وقت اپنے مریدوں کو حوصلہ دیا ہے, ان کو مایوس نہیں کیا ہے, اور امام نے جب بھی روحانی ترقی کے سلسلے میں کوئی ارشاد فرمایا, تو اس میں اتنی بلندی کی بات ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے وہ ارشادات جو روح کی ترقی سے متعلق ہیں, بڑے عجیب و غریب ہیں. آپ افریقہ مشن کانفرنس میں جو امام نے روح کے بارے میں, بندہ مومن کی روحانی آزادی کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے, وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان ایک غلام کی طرح ہے, بے شک غلام کی طرح ہے. غلام کو فارسی میں بندہ کہتے ہیں, یہ بند سے بندہ ہے, بند بندھن کو کہتے ہیں, باندھنے کو کہتے ہیں, اور اسی سے بندہ ہے. بندہ کا مطلب یعنی بستہ اور بندھا ہوا, اور غلام بھی عربی لفظ ہے لیکن بندہ کے مقابلے میں جو اصل لفظ ہے وہ عبد ہے. لیکن غلامی کی مثال یوں ہے کہ اس کو باندھنا ہے اور کھولنا ہے, دونوں باتیں ہیں. باندھنا ہے کسی مصلحت کے تحت اور ایک وقت کے لیے, پھر اس کو کھولنا ہے. جس طرح اسلام میں جب زمانہ نبوت تھا, یعنی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا, تو اس میں غلام لیے جاتے تھے اور پھر ان کو وقتاً فوقتاً آزاد کیا جاتا تھا, اور ان کے آزاد کرنے میں بہت بڑی فضیلت تھی اور بہت بڑا ثواب. بالکل اسی طرح امام کا ارشاد ہے کہ بے شک مومن خدا کا بندہ ہوا ہے, لیکن ہمیشہ یہ بندہ ہوا نہیں رہے گا, اس کو آقا آزاد کرے گا. لیکن آزاد کس معنی میں؟ جب انسان اپنے اس بیت کو جاننے لگے کہ اس کی حقیقت خدا کی حقیقت کے ساتھ ایک ہے, تو پھر اسی تصور کے ساتھ اور اسی علم کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو آزاد کیا جائے گا, پھر وہ غلامی سے آقا ہو جائے گا. جس طرح آپ شروع اسلام میں جتنے غلام تھے وہ رفتہ رفتہ آزاد ہوئے تھے, اور جو آزاد ہوئے تھے تو ان کو بھی وہی حقوق ملتے تھے جو دوسروں کو ملتے تھے. اور اسی طرح بہت سے مقامات پر حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے انسان کی سب سے آخری مرتبت کا ذکر فرمایا ہے, اور یہ بات نہ صرف فرمان میں ہے بلکہ حدیث قدسی میں بھی ہے, بزرگان دین کے اقوال میں بھی ہے. حدیث قدسی میں اس طرح سے ہے کہ یا بنی آدم اتوعنی اجعلک مثلی حیا لا تموت, یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی کی زبان میں کہ ابن آدم تو میری اطاعت کر, یعنی میری فرمان برداری کر, تاکہ میں تجھ کو اپنے مانند بنا لوں گا اور ایسی زندگی عطا کروں گا کہ تجھ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. سن لیا آپ نے کہ خدا نے وعدہ فرمایا ابن آدم سے کہ خدا کی اطاعت کی جائے, خدا کی فرمان برداری کی جائے, تاکہ خدا اس بندے کو اپنی طرح کا خدا بنائے گا. اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی فرمان برداری کے نتیجے میں خدا سے واصل ہو گیا, تو پھر کلی طور پر خدا جیسے کس طرح ہوا, کیونکہ اس خدا نے اس کو نجات دلائی اور اپنے سے واصل کر لیا, تو کلی طور پر یہ اس کی طرح تو نہیں ہو سکا. اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر خدا نے کیوں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس بندے کو اپنا جیسا بنانے والا ہے؟ اس بحث کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک بید ہے, ایک راز ہے, اور وہ راز یوں ہے کہ انسان کی ایک حقیقت, ایک ازلی اور ابدی حقیقت خدا کے مرتبے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور اس حدیث کے وعدے میں خدا نے یہ چاہا کہ اس راز سے بندے کو واقف کر دیا جائے گا کہ یہ کس طرح پہلے ہی سے خدا کے ساتھ ملا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام نے بہت سی مثالوں میں مومن کو حوصلہ دیا ہے کہ مومن اپنے مقام اعلیٰ سے کلی طور پر کٹ آف ہو کر دنیا میں نہیں آیا, اصل راز یہ ہے اور جس کا جاننا ہر ہوشمند پر واجب ہے. امام نے روح کی شناخت کے سلسلے میں بہت زور دیا, لیکن دراصل یہ بات آج سے نہیں ہے. جس زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا تھا اور جب مولانا علی پیغمبر کے جانشین ہوئے تھے اور مولا علی کے ذمہ میں یہ بات آئی تھی کہ حقیقت کی تعلیم دی جائے, تو تب شروع میں سب سے پہلے مولا علی نے جو تعلیم دی وہ تعلیم یہ تھی کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. یہ ارشاد اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کی معنوی وسعت, اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے, بہت بڑا مضمون ہے کہ جس نے اپنی روح کو پہچان لی بے شک اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. تو پروردگار کو پہچاننا کتنا بڑا مضمون ہے. تو یہ بہت بڑا مضمون انسان کی اپنی روح کی پہچان میں سمو دیا گیا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ روحانی تعلیم آج سے شروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ بہت پہلے سے ہے، اور پیغمبر کے زمانے سے ہے اور مولا علی کے زمانے سے ہے۔ تو جب ہم ٹیچ کی گئی کہ ہم اپنی روح کو پہچانیں، تو ہمارا فرض ہے کہ روح کے بارے میں سوچیں، سب سے پہلے اس کی حیثیت کو سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے، کیا یہ ایک ٹکڑا ہے، یا بادلوں کی طرح کوئی چیز ہے، یا سورج کی طرح کوئی چیز ہے، سمندر کی طرح کوئی چیز ہے، درخت کی طرح کوئی چیز ہے، پتھر کی طرح کوئی چیز ہے، آخر اس کی کوئی نہ کوئی مثال ہوگی، کیا یہ ایک جز ہے، کیا یہ ایک کل ہے، کیا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ روح، جہاں روح ہے، جہاں مکمل روح ہے، تو وہ ایک بسیط چیز ہے۔ بسیط کا مطلب کیا؟ وہ ایک ذرہ نہیں ہے، وہ ایک دنیا ہے، وہ ایک آفاقی حقیقت ہے۔ اس معنی میں روح اس وقت بھی آخرت میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، بہشت میں بھی ہے، بہشت سے باہر بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، اور ہماری روح امام میں بھی ہے اور امام سے باہر بھی ہے، مقام ازل پر بھی ہے، ابد میں بھی ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ روح کا ایک سرا ابھی بھی اپنے مقام پر ہے، دنیا میں وہ سرا نہیں آیا۔ اس کی مادی طور پر بہت ساری مثالیں ہیں، مثال کے طور پر سورج کو لیجئے کہ یہ کائنات کے وسط میں ہے، لیکن اپروچ کے لحاظ سے وہ سیارہ زمین پر بھی ہے۔ اب اس وقت آروئی زمین پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں، ذرات پھیل رہی ہیں اور روشنی بکھری ہوئی ہے، حالانکہ سورج خود بذات خود زمین پر نہیں اترا، لیکن اس نے چھوا، رسائی کی، اپنی لہر کو دوڑایا، روشنی پھیلائی، وہ اپنے مرکز پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری روح بھی ایک بڑی چیز ہو، انفرادی یا اجتماعی، بہت ممکن ہے کہ ہم سب کی مجموعی طور پر ایک بہت بڑی روح ہو، جس طرح سورج کا ایک ہی سر چشمہ ہے، سور سے کے وہ ذرات بہت ہیں، روشنی بہت ہے، پھیلاؤ زیادہ ہے۔ تو یہ روح کا پھیلاؤ ہو اور ہماری اصل روح اپنے مقام سے نہ ہٹا ہو، روح کا وہ سرا، اور یہ حقیقت ہے۔ جب ہم دنیا سے آخرت کی طرف سفر کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا احساس، ہمارا ذہن، ہمارے ادراکات کیسے ہوں گے؟ بالکل اسی طرح کہ جب ہم سوتے ہیں تو اپنے بستر پر ہمارا جسم ہوتا ہے، حواس اور اعضاء، سب کچھ، ہمارا مجموعہ ڈانچہ جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم عالم خواب میں ایک اور دنیا میں جاتے ہیں، اس کا نام عالم خواب ہے، نیند کی دنیا، خواب کی دنیا، لیکن ہم یہاں سے کٹ آف ہو کر تو نہیں جاتے ہیں، رسائی کرتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں، اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے ہم چھو لیتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص ہاتھ پھیلاتا ہے، جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو سارے جسم کو حرکت نہیں دیتا ہے، اور جب خواب سے جاگتے ہیں تو اس وقت وہ عالم خواب ادھر رہتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اپنے مقام پر پاتے ہیں۔ جب خواب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے خواب میں کہ ہم کلی طور پر وہاں ہیں، ہمارا جسم، ہمارے اعضاء اور ہمارے حواس، سب کچھ وہاں پر۔ یہ فریب ہے، اس لیے کہ ہم عالم خواب میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو یہ رسائی کے لحاظ سے ہے، اپروچ کے لحاظ سے، مگر ہم ہوتے ہیں عالم بیداری میں۔ جب بیدار ہوتے ہیں تو وہ جو خواب کی دنیا ہے کلی طور پر رہ جاتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو اصل مقام پر پاتے ہیں عالمی بیداری میں۔ بالکل جب ہم مر جائیں گے تو اس وقت یہ زندگی خواب کی طرح نظر آنے لگے گی، اور ہم اپنے ذہن سے، اپنے شعور سے اور اپنے ادراکات سے یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ دنیا کی زندگی ایک ثانوی چیز تھی اور ایک خواب کی طرح تھی، اور ہم اس عالمی بالا سے دنیا میں گئے ہی نہیں، کلی طور صرف ہم نے رسائی کی تھی۔ تو ہم ایسا محسوس کریں گے۔ اس کی کئی نظیریں ہیں، ایک نظیر، ایک مثال قرآن ہے۔ جب آپ قرآن کے بارے میں کسی باخبر انسان سے، کسی عالم سے، کسی ہوشمند سے پوچھیں گے کہ قرآن کا نزول کس طرح ہوا، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کا نزول اس طرح سے ہوا کہ قرآن نے آپ نے کسی بھی مقام کو نہیں چھوڑا. مثلا قرآن سب سے پہلے کلمہ باری میں کن میں تھا, اس کے بعد قلم الہی میں تھا, اس کے بعد لوح محفوظ پر تھا. لیکن قرآن جو نازل ہوا تو اس کی ایک ترجمانی ہوئی, اس کی ایک تصویر کشی ہوئی. کیونکہ آپ اس وقت نہ تو لوح محفوظ قرآن سے خالی ہے, نہ قلم الہی اور نہ کلمہ کن, ان مقامات پر قرآن جیسا تھا ایسے ہے. اب بھی بالکل قرآن اپنے مقام پر ہے, مقام اعلیٰ پر. اور دوسری جو قابل فہم مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے تصویر کو لیتے ہیں یا فلم کو لیتے ہیں, تو کیا اس عکاسی سے, اس تصویر کشی سے آدمی جو ہے آپ کے کیمرے میں آ جاتا ہے, یا آپ کی لی ہوئی تصویر میں محدود ہو جاتا ہے, یا آدمی اپنی جگہ پر ہے, آدمی اپنی جگہ پر ہے. آپ نے ایک تصویر لی, ایک فلم لی, ایک نہیں سو بھی لے سکتے ہیں, پھر بھی وہ آدمی جو ہے نہ تو گستا ہے, نہ کم ہوتا ہے, نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے, وہ جیسا تھا ایسا ہے. لیکن آپ نے ایک تصویر کو لی, آپ اس تصویر کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, دوسرے کو دے سکتے ہیں, کاپیاں بنا سکتے ہیں, حالانکہ آدمی جو ہے وہ ایک ہے. اس طرح انسان کی روح کی حقیقت اپنی جگہ پر ہے, یہ بہت بڑا راز ہے. اصل بات یہی ہے, اور باقی جتنی باتیں ہیں اس کی دلیل کے طور پر, اس کی وضاحت کے طور پر, اس پر مزید روشنی ڈالنے کے طور پر بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں, لیکن اصل راز یہ ہے کہ انسان مقام اعلیٰ پر موجود ہے. اور عذاب کیا ہے پھر؟ عذاب اس شعور کو اس شعور تک نہ پہنچانے کا ہے. اور سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ ذہنی ہے. عذاب تین ہیں, جسمانی, روحانی, عقلی. دیکھیں کہ عقلی عذاب بہت بہت بڑا عذاب ہے. اس سے کمتر عذاب روحانی ہے, اس سے کمتر عذاب جسمانی ہے. جسمانی عذاب بہت ہی کم ہے, بہت معمولی چیز. ہر چیز میں عقل بالا تر ہے. آپ لذتوں کو لے, خوشیوں کو لے, غذاؤں کو لے, کسی بھی چیز کو لے, تو جسم کمتر ہے, اس سے روح بالا تر ہے, اس سے عقل بالا تر. یعنی خوشی جسم کی, روح کی اور عقل. جسم کی خوشی بہت معمولی ہے, اس میں حیوان بھی شریک ہے. جسم کی خوشی میں درخت شریک نہیں ہے چونکہ اس کے احساسات نہیں, لیکن حیوان کے محدود احساسات ہیں, اس لیے حیوان بھی شریک ہے. گو کی فضیلت انسان کو حاصل ہے, لیکن حیوان بھی زندہ ہے, اس کے بھی حواس ہیں. اس لیے جو جسمانی خوشیاں ہیں بہت محدود ہیں, جو روحانی خوشیاں ہیں وہ اس سے بالے تر ہیں, جو عقل کی مسرتیں ہیں وہ سب سے زیادہ. بالکل اسی طرح سے عذاب ہے کہ جسم کا عذاب بہت معمولی ہے, روح کا عذاب اس سے بڑا ہے, اور عقل کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. تو پھر ہم اس عقلی عذاب سے کیا مراد لیں گے؟ اس سے یہ مراد لیں گے کہ جہالت, نادانی, ناسمجھی, دین کو نہ سمجھنا, روح کو نہ سمجھنا, خدا کو نہ پہچاننا, آخرت کو نہ جاننا, یہ بہت بڑا عذاب ہے. ہمارے فلسفے کے مطابق, یعنی اسماعیلی مذہب کی حقیقت کی روشنی میں یہ بات ہے. لہذا یہاں اسماعیلی مذہب میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ امام کی یاری سے اپنے آپ کو پہچان لیا جائے, لیکن اسی اپنے آپ کی پہچان میں امام کی پہچان ہے, خدا کی پہچان ہے, رسول کی پہچان ہے. تو پہچان الگ الگ نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ مولا علی نے اپنے اس ارشاد میں یہ فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. اسی کلمے کے اندر اور اسی جملے کے اندر پہچان سے متعلق سارا مطلب آ گیا کہ پہچان جو ہے وہ ایک ہی ہے, یکجا ہے. تو اس پہچان کے ہونے سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی حقیقت, اس کی روح کا وہ سرا, بالائی سرا کہاں ہے. مثال کے طور پر کہنا چاہیے کہ وہ خدا میں ہے. ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اصل میں واصل ہو جانا, ٹھیک ہے, محاورہ ہے, زبان کا معاملہ ہے, لیکن حقیقت کو دیکھا جائے تو مومن پہلے ہی سے اصل میں واصل ہے، لیکن اس کا نہ جاننا جو ہے بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور جب مومن اس حقیقت کو جانتا ہے تو وہ عملی طور پر گویا کہ اصل سے واصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ سوال وہاں سے شروع ہوا تھا کہ خدا نے جس طرح فرمایا کہ اے ابن آدم میری اطاعت کر تاکہ میں تجھ کو لازوال بناؤں گا اور اپنے مانند بناؤں گا کہ تو کبھی نہیں مرے گا، یہاں سے یہ ذیلی باتیں پیدا ہوئی تھیں، سوالات پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک خدا جو ہمیشہ سے ہے، ایک خدا جو آج ہی خدا ہوا، اور دونوں ایک دوسرے کے مانند کس طرح ہو سکتے ہیں، یہ سوال ہوا تھا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے جس طرح فرمایا کہ میں تم کو اپنے مانند بناؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو یہ راز بتاؤں گا کہ تیری حقیقت مجھ میں ہے، میں تم کو یہ بید ظاہر کروں گا کہ تو اور میں ایک ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے اس حدیث قدسی کی۔ لیکن پھر بھی آپ اس وقت ایک ہی بیان میں انسان کو باور نہیں آئے گا، کیونکہ بار بار نیک عمل کرنے کی ضرورت ہوگی، بار بار تشریح کرنے کی ضرورت ہوگی، اور علم کا سہارا لینے کی ضرورت ہوگی، اور تو تب انسان باور کرے گا اور شادمان ہوگا۔ صرف سطحی طور پر شادمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک بندہ عبادت کرے گا، بندگی کرے گا اور نیک عمل کرے گا، تو اس کو باور آئے گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ روح جو ہے خدا کی حقیقت کے ساتھ، خدا کے نور کے ساتھ واصل ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑا بید ہے، اس پر سوچنا چاہیے، اس کو باور کرنا چاہیے۔ اور چونکہ کوئی بھی بلندی کی بات ہوتی ہے تو اس سے ایک طرف سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے بہت سارے سوالات ختم بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے سوالات ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ بلندی کی تعلیم کا یہ فائدہ ہے۔ اور آپ صاحبان جو چاہیں تو اس سلسلے کا کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ بات بہت ہی پختہ ہے، اور ہم نے بارہا اس پر بحث کی ہے، سوالات بھی کیے ہیں، اور انسان کے بارے میں ہمارا یقین اسی طرح محکم ہو چکا ہے کہ سارے انسانوں کو ہم ایک ہی مقام پر مانتے ہیں، خواہ کافر ہے، مشرک ہے، دیندار ہے، بے دین ہے، اس کی ازلی حیثیت اسی مقام پر ہے۔ کوئی کافر ہے تو روح کے اس سرے میں کافر ہے، لیکن روح کے اس سرے میں نہ تو کفر ہے نہ اسلام ہے، وہ ایک کفر اسلام سے بالاتر مقام ہے۔ یہاں اس دنیا میں بھی ہم اپنی عام گفتگو میں کہتے ہیں کہ مذہب سے اور فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر بات کرے تو اچھی بات ہے۔ دیکھا آپ نے کہ یہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مذہب سے اور کفر سے اسلام سے بالاتر کوئی مقام ہے، وہ انسانیت ہے، وہ خدا ہے۔ کوئی شخص یہ بچگانا سوال کرے کہ خدا کا کیا مذہب ہے، تو یہ عجیب سا سوال ہوگا۔ مذہب رستے کو کہتے ہیں، تو خدا کسی منزل کی طرف جانے کی کیا ضرورت رکھتا ہے؟ خدا کا کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب ہمارا ہے، آپ کا ہے، لوگوں کا ہے، تو خدا مذہب سے بالاتر ہے۔ اس طرح انسان کی ایک حقیقت بھی مذہب سے بالاتر ہے۔ یہ مذہب رستہ ہے اس مقام کو پانے کے لیے، لیکن ہونا چاہیے، یہ رستے کے بغیر کوئی کسی منزل کو کیسے پہنچے؟ مذہب اب اس وقت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ مذہب عربی میں رستہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں، شاید آپ میں سے بعض حضرات کو یہ باتیں نئی لگتی ہوں، تو ممکن۔ بہرحال ہم ہمیشہ اسی طرح بحثیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جتنے کیسٹس ہیں تقریباً 1000، ان میں اسی نوعیت کی باتیں ہیں، اور جتنی کتابیں ہیں ان میں بھی تقریباً اسی قسم کی باتیں ہیں۔ اور آپ دعا کریں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مولا کی پیاری جماعت کے لیے کوئی خدمت کر سکیں، اور علم کے میدان میں کچھ مذہب کی خدمت کر سکیں، اور مولا کی خدمت کر سکیں، مولا کے مقدس در کی خدمت کر سکیں، اپنے دوستوں عزیزوں کی، بلکہ اسلام کی، بلکہ ساری انسانیت کی کچھ نہ کچھ ہم خدمت کر سکیں، اور اس کے لیے ہم دعا کے محتاج ہیں. شکریہ کہ آپ نے توجہ دی، بہت مہربانی.
بابا جی مجھے ایک سوال کرنا ہے، مہربانی کر کے جواب دیں. بابا جی اگر ایک نان مسلم ہے تو وہ خدا کی خدایات میں کس طرح مل سکتا ہے، کیونکہ وہ تو نان مسلم ہے، تو اس بارے میں اگر آپ روشن کریں، کیونکہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ پیدائشی اس فیض سے فیضیاب نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ اگر روشنی ڈال دیں بڑی مہربانی ہوگی.
ٹھیک، سوال بڑا اچھا ہے، دلچسپ ہے، لیکن مشکل نہیں ہے. عمدگی کے باوجود، افادیت کے باوجود سوال نیا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس محفل میں ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس پر بہت بحثیں کی ہے، وضاحتیں کی ہے. سوال مفید اس لیے ہے کہ ہمارے بہت سے برادران دین غیر شعوری طور پر یہ سوال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً دنیا کے ہر ہوش مند کے نزدیک اور ہر مذہب میں یہ سوال ہو سکتا ہے. ہر مذہب میں یکسانیت کے ساتھ نہیں، جو لوگ خود کو ناجی قرار دیتے ہیں وہ تو خود کو ناجی قرار دیتے ہیں اور باقی سب کو واصل جہنم قرار دیتے ہیں، لیکن ان میں سے جو باشعور طبقہ ہے، جو ہوشمند لوگ ہیں، شاید ان میں یہ سوال ہو. بہرحال یہ تو سوال کی امکانیت کی بات ہوئی. فی نفس ہی سوال کے جواب کے لیے عرض یوں ہے کہ بے شک دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ راہ حقیقت سے نیچرلی دور پڑے ہیں، ان کے لیے اتنی سہولتیں نہیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے ہیں، خاص طور سے اسماعیلیوں کے لیے ہیں. اس لیے ایک طرح سے ان کو گلہ نہیں ہے، ایک طرح سے کہا جائے ان کو گلہ نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہیں، لیکن ایک طرح سے، کلی طور سے نہیں. اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے، کہ خداوند عالم نے ہدایت تمام مذاہب کو عنایت کر دی ہے، اور ہر چیز میں ہدایت کا ایک حصہ موجود ہے، اور اس ہدایت کے سلسلے میں ہم یہ جستجو کریں گے، تحقیق کریں گے، درجات کو دیکھیں گے. یہ کہ جمادات ہیں، بی جان چیزیں جنہیں کہا جاتا ہے، نباتات ہیں، درخت کے قسم کی چیزیں، جانور ہیں، اس کے اوپر انسان ہیں، تو تمام چیزوں میں ہدایت ہے. پتھروں میں بھی ہدایت ہے، پتھروں میں بائی فورس ہدایت ہے، نیچرل، فطرت کے معنی میں. اس کو آپ کبھی کشش ثقل بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا ایک پتھر کو آپ زمین سے اٹھا کے ہوا میں پھینکیں تو وہ ہوا میں نہیں ٹھہرے گا، زمین کی طرف لوٹ کر آئے گا. کس قوت کے بل بوتے پر؟ وہ کشش ثقل کی وجہ سے زمین پر آئے گا. جہاں آپ کے ہاتھ کے پھینکنے کا زور ختم ہو جائے گا، وہاں سے یہ پتھر لوٹ کر زمین پر گرے گا. اس میں بائی فورس ایک ہدایت رکھی ہوئی ہے جس کا نام سائنس کی زبان میں کشش ثقل. اس طرح درختوں میں ہدایت ہے کہ درخت کی جڑیں جو ہیں غذا کی تلاش میں زمین میں پھیل جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ درختوں میں یہ ہدایت زیادہ ہے. ان درختوں میں جو دوسرے درخت سے لپٹ جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں زیادہ ہے. پھر جانوروں کو لیجئے، کسی جانور میں زیادہ ہے ہدایت ہے، کسی میں کم ہے. ان جانوروں میں زیادہ ہدایت ہے جو یعنی انسان کی نقلیں کرتے ہیں، کچھ کرتب سیکھتے ہیں، کچھ دوسرے جانوروں سے زیادہ یعنی اپنی ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان جانوروں میں زیادہ ہدایت ہے. پھر انسان کے طبقات میں ہدایت ہے، کہ پیغمبروں کی ہدایت سب سے روشن ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، اولیاء کی ہدایت دوسرے درجے پر ہے، مومنین کی ہدایت تیسرے درجے پر ہے، اور عام مسلمانوں کی ہدایت چوتھے درجے پر ہے. اس طرح انسان کے مختلف طبقات میں مختلف قسم کی ہدایت ہے. چنانچہ اسلام سے دور کسی مذہب میں کچھ لوگ ہیں तो उनमें हिदायत का लिंग है, उनमें कुछ अखलाकी कुछ मजहबी रसूमात हैं, कुछ फराइज हैं कि अगर वो वहां पर अपने तौर से अपने प्रोग्राम के मुताबिक और जो हिदायत उनके मजहब में है उसके मुताबिक अगर वो तरक्की करें तो मुमकिन है कि उनको ये तौफीक मिलेगी कि वो जस्तजू करेंगे कि सच्चा मजहब कौन सा है। अगर ये ख्याल उनमें पैदा होता है तो ये हिदायत है, इस तरह वो ढूंढते ढूंढते इस्लाम तक पहुंच सकते हैं। और इसकी कई मिसालें हैं, बहुत से लोगों ने फिक्र की लेकिन जब वो अपने दायरे की हिदायत पर अमल नहीं करते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। इस लिहाज से अगर खुदा उनको जरा भी हिदायत नहीं देता और उस हिदायत का इस हिदायत हक के साथ कुछ लिंक नहीं होता तो फिर उस वक्त उनकी तरफ से खुदा को गिला होता कि खुदा ने उनको जो सच्चा मजहब है उससे बिल्कुल कट ऑफ रखा। मेरे कहने का मकसद यह है कि यानी हिदायत का फैलाव जो है वो यकलख्त है, कट ऑफ नहीं है, लिंक है। इंसान के अंदर हमेशा हक के लिए सोचने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन आपके सवाल का यही कुछ जवाब नहीं है बल्कि इसके अलावा भी एक मजीद एक जवाब है। तो इससे हम बावर कर सकते हैं कि अगरची इस्लाम में इस्माइलियत में बहुत थोड़े लोग हैं और बाकी बहुत से लोग ऐसे दूर हैं कि उनको पता नहीं है कि पैगंबर कौन है, दीन क्या है, तो इस क़ियास से हमने ये सोचा था कि शायद लोगों को कोई गिला नहीं है। लेकिन जब हमने हिदायत की वजाहत की और हिदायत के लिंक को बयान किया कि बिल्कुल यानी कि सीढ़ियों की तरह इंसान हक के मरकज की तरफ सरक सकता है, आ सकता है, तो इसे हमको यकीन आया कि लोग खुदा पर कुछ खुदा से कुछ शिकायत नहीं कर सकते कि अगर वो अपने दीन के अंदर जो अखलाकी जवाबित थे और जो हिदायत थी जो निकी थी उस पर अमल करते तो उनको ज्यादा हिदायत मिलती। हाँ, हिदायत के सिलसिले में हमें यह कहना बाकी था कि हिदायत जैसे जैसे यानी इंसान अमल करता है उसको बाला से बालातर हिदायत मिलती रहती है। जैसे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में ये बात मशहूर है कि अगरचि वो एक बिल्कुल पसमानदा मजहब में था या यूं कहना चाहे कि वो एक गुमराह गुरु से कम्युनिटी से या कौम से ताल्लुक रखता था, लेकिन जब उसने ज्ञान ध्यान किया तो उसने अपने आप को बहुत आगे पाया। अगरचि उसने उस वक्त के पैगंबर को नहीं पाया या उस पैगंबर से अंदरूनी तौर पर नजदीक हो गया, बहरहाल अखलाकी तौर पर और रूहानी तौर पर उसने बहुत तरक्की की कि अगर इस्लाम से बाहर जरा भी सोचने की गुंजाइश नहीं होती तो उसको ऐसा ही रहना चाहिए था। क्यों वो यानी कि ज्ञान ध्यान करके इस कदर उसने तरक्की की। और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। हाँ, इस बात को मैं रिपीट करूंगा कि इंसान जहां भी हो, जिस मजहब में भी हो, जैसे वो बाखलाक होता है, जैसे वो यानी अपने उस प्रोग्राम के मुताबिक अच्छा काम करता है तो उसको एक आला हिदायत खुद ब खुद मिलने लगती है। जिस तरह इंसान जब बच्चा होता है तो उसकी जिम्मेदारियां महदूद होती हैं और उसकी तौफीकात भी महदूद होती हैं। जैसे जैसे वो तरक्की करता है तो उसको आला से आला तौफीक मिलती जाती है। अब इस वजाहत के बाद मैं इस सवाल के दूसरे जवाब की तरफ आता हूं, वो ये कि इस्लाम में एक तो दावत थी, मैं जमाने नबूवत की तरफ जाता हूं तारीखी तौर पर, एक तो दावत थी, एक जंग, लेकिन पहले दावत थी, जंग पहले नहीं थी। दावत को जिसने कबूल किया बखुशी या जिस तरह से भी खौफ के मारे या तमा से, तो फिर उससे जंग नहीं की जाती थी। जब किसी ने दावत को कबूल नहीं किया तो अब जंग की नौबत आती थी। जंग के दो नतीजे थे, या हलाक हो जाना किसी का या गुलाम बन जाना, बंदी हो जाना, कैद हो जाना। तो कैद हो जाने की सूरत में, कैद हो जाने की सूरत क्या थी इसकी एक्सप्लेनेशन, वो बाय फोर्स इस्लाम की तरफ जबरदस्ती से लाने की सूरत थी, बांध के खींच के जंजीरों के जरिए से। सुना आपने। अब आपके इस सवाल के लिए इसी को लेते हैं कि जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल नहीं किया, हम इस्लाम कहेंगे, लफ्ज इस्माइली को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हकीकी इस्लाम, उनको बांध के, जंजीरों में बांध के बहिश्त की तरफ ले जाना है। कल को क्यामत के दिन बहुत से लोग जंजीरों में बांध के खींच के बहिश्त की तरफ ले जाएंगे, बहुत से लोगों को ले जाया जाएगा। क्या मानी इसके? कुरान में एक मजमून सिफारिश है। सिफारिश क्या? सिफारिश हकीकी इस्लाम की तरफ, सिफारिश बहिश्त की तरफ। बहुत सारे लोग जबरदस्ती से बहुत सारे लोगों को बांध के बहिश्त में ले लिया जाएगा और उनकी सिफारिश मोमिनीन करेंगे, और इसी तरह बाय फोर्स सबको बहिश्त में यकजा किया जाएगा। ये आपके सवाल का आखिरी जवाब है, बाय फोर्स। लेकिन फर्क होगा कि एक तो बहिश्त में बादशाह के तौर पर जाता है और दूसरे लोग रईयत और पब्लिक के तौर पर जाते हैं। फिर भी शायद आपका यह सवाल हो कि फिर भी ये फर्क हो गया। हाँ, फर्क जरूर हो गया, लेकिन इसमें कहीं भी खुदा पर कोई गिला नहीं आया कि खुदा ने एक तो हिदायत के दामन को फैला दिया, बहुत वसी कर दिया कि हिदायत को दर्जवार रखा कि हिदायत के एक स्टेप पर अमल किया जाए तो दूसरा स्टेप उसके साथ मिला हुआ है, और फिर तीसरा स्टेप है, फिर चौथा स्टेप है। दरख्तों को खुदा ने हिदायत से महरूम नहीं रखा, पत्थरों को, बेजान चीजों को हिदायत से महरूम नहीं रखा, जानवरों को हिदायत से, लेकिन हिदायत से मुराद उनकी जरूरत के मुताबिक हिदायत। और चूंकि इंसान की जरूरत बहुत ज्यादा हिदायत के लिए, तो इसके लिए खुदा ने हर इंसान को अखलाकी और मजहबी हिदायत दी। तो अगर कोई हिंदू अपनी मजहब में कुली तौर पर अमल करे तो उसको राह इस्लाम वाज़ेह तौर पर नजर आने लगेगा, और बहुत मुमकिन है कि वो इस्लाम में पैदा हो जाए। लेकिन इस पैदा होने में जरा भेस है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ते हैं। अच्छा, बहरहाल ये आपने देखा कि किस तरह खुदावंद तवअन व करहन, खुशी से और मजबूरी से वो खींचता है रहमत की तरफ, मरकज की तरफ, और सब लोग जन्नत में जमा हो जाएंगे, सब लोग। हाँ, एक मसला दोजख का है। तो दोजख क्या है? इस सिलसिले में दोजख का भी जिक्र आता है। दोजख इसलाह की जगह है, दोजख खुदा का जेल है, कैदखाना है। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी होशमंद हुकूमत, खैरखा और सुलझी हुई हुकूमत जो है, जेल को या कैदखाने को किस गरज के लिए बनाती है? इंतकाम लेना एक, इसलाह करना दो। इन दो में से कौन सी बात हुकूमत के पेश नजर होती है? क्या एक फलाही ममलकत, एक सुलझी हुई हुकूमत कुछ लोगों को कायद में डालती है? तो अगर वो सुलझी हुई है, दानिशमंद है, तो हम सोच सकते हैं कि ये कुछ लोगों को कायद में डालना जो है इसलाह के लिए है, जज्बाई इंतकाम के तहत नहीं है। और खुदा जो हर आयब से बालातर है, वो कैसे लोगों से इंतकाम ले सकता है? बल्कि हम इस दूसरे मानी में लेंगे कि इसलाह के लिए है दूजा, और जब इसलाह हो जाती है तो वहां से खुदा लोगों को निकालता है। जब इसलाह हो जाती है तो किसी न किसी दर्जे में वो बहिश्त में दाखिल हो जाते हैं। दोजख से मुतलक एक और नुक्ता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कि दोजख क्या है। अभी किसी कदर उसकी बात हुई थी। दोजख की आग का जहां जिक्र होता है, वो मादी आग नहीं है, रूहानी आग है। तो वो रूहानी आग क्या है? जहालत है। आज इल्म इमामत से जितने लोग नादान हैं, जाहिल हैं, वो दोजख में अकली अजाब में गिरफ्तार, उनके लिए सजा है। और इससे बढ़कर क्या कि जिस्मानी अजाब से रूहानी अजाब ऊपर है, रूहानी अजाब से अकली अजाब बहुत बड़ा है। तो जो लोग आज खुदा और रसूल के बेद को नहीं जानते हैं, कुरान के मकसद को नहीं जानते हैं, रूह को नहीं पहचानते हैं, तो वो यकीनन अजाब में मुबतला है। अल जाहिलु फिन्नार मन लम यारिफ इमाम ज़मानी माता वमीततहु जाहिलिया वल जाहिलु फिन्नार। जिसने अपने इमाम को नहीं पहचाना, अपने वक्त के इमाम को, अगले इमाम को नहीं, अपने वक्त के इमाम को जिसने नहीं पहचाना वो जाहिल है, और जाहिल दुजख में है, दुजख की आग में। तो जाहिल जहालत में गिरफ्तार है तो दुजख में है। यहां पर जहालत को आतशी दुजख कहा गया है। तो आज जितने लोग खुदा के राज को नहीं जानते हैं और इस्लाम की रूह को नहीं पहचानते हैं वो दुजख में मुबतला है, आग में है। और इसी का जिक्र है कुरान, इसी सूरत में दुजख है। फिर खुदावंद आलम इस जहालत से उनको निकालेगा, निकालेगा और बिहिश्त में ये सब लोग जमा हो जाएंगे। मोमिन उनके लिए माफ करेगा और वो लोग मोमिन के एहसानमंद हो गए, इसमें मोमिन की बर्तरी हो गई, और वो लोग अपनी गलती का एतराफ करने लगे ये उनकी जिल्लत हो गई। और इससे बढ़कर मोमिन क्या चाहता है? क्या मोमिन ऐसा चाहता है कि अबदी तौर पर काफिरों को दुजख में देखे? ये कहां का इंसाफ हो सकता है? हमेशा 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 इस सिलसिले में मुमिद मुआविन के तौर पर एक बात ये बताई जा सकती है कि दुनिया का कोई जालिम से जालिम तरीन बादशाह भी अपने किसी दुश्मन को यह अजाब नहीं दे सकता है जिसकी मिसाल लोगों के जहन में है। वो कहते हैं कि खुदा मुजरिमों को दुजख में रखेगा, वो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हमेशा चीखेंगे, चिल्लाएंगे और फरियाद करेंगे, फुगान करेंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। कितना बड़ा जज्बाई इंतकाम रखता है खुदा इस मिसाल में। ऐसा नहीं है जहां दुनिया का कोई जालिम तरीन शख्स ये पसंद नहीं करेगा कि उसका दुश्मन फरियाद करे, तो सामने रोए, गिरेवजारी करे। कितना सख्त दिल होगा ऐसे जालिम बादशाह का कि वो अपने दुश्मन को रोने के बावजूद भी माफ नहीं करता है। ये बात नहीं है। इस गुफ्तगु से पता चला कि यहां समझने में फर्क रहा है और लोगों ने बड़ी गलती की है। दुजख है, हमारे इस बयान का ये मतलब नहीं है कि दुजख नहीं है। मैंने कहा कि दुजख जहालत की सूरत में है और लोग इस जहालत में जो गिरफ्तार है वो दुजख में गिरफ्तार है, लेकिन ये दायमी चीज नहीं है। बहरहाल इन तमाम चीजों के अंजाम में लोग बहिश्त में यकजा हो जाएंगे। और हजरत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने इरशादात के किसी मकाम पर फरमाया है कि किसी एक वक्त सब लोग यकजा हो जाने वाले हैं। तो पहले मरहले पर मरातिब होंगे, दर्जात होंगे, लोगों को एहसास होगा कि उन्होंने दुनिया में फलान काम नहीं किया या उनसे ये गलती हुई खुदा के मामले में, दीन के सिलसिले में, इमाम शिनासी के बारे में इसका एहसास होगा। और ये एहसास ही उनके लिए एक काफी सजा है। लेकिन बिलाखिर सब लोग बहिश्त में यकजा हों, और बहिश्त में यकजा इसलिए होंगे कि बहिश्त एक ऐसा मकाम है कि उसमें तमाम दिल की बिदास निकल जाती है। कि अगर दुनिया में कुछ लोग हमको सताते हैं, अजियत देते हैं, दीन का तंज करते हैं और इमाम के खिलाफ बातें करते हैं, तो हम उनको बहिश्त में देखना चाहेंगे कि उनको एहसास हो, कि उनके पास शुऊर हो, कि वो ये देखें कि कौन हक पर था। वो इतराफ करेंगे, वो अफो के खाहान होंगे, वो जानने लगेंगे कि हमारा दीन क्या था। अगर ऐसा न हो तो बहुत से लोग हमारी निगाहों से ओझल हों और हम अकेले हों, तो फिर उसमें क्या मजा आएगा? किसी की शिकस्त को हम नहीं देखते हैं और जो शिकस्त खुर्दा हैं उनको कोई एहसास नहीं होता है, तो फिर हार और जीत का क्या पता चलेगा और क्या मजा आएगा? इसलिए खुदा ने ऐसा एहतमाम फरमाया है कि सब लोग बहिश्त में होंगे। आज जिनको फतह हुई है वो भी, आज जिन्होंने शिकस्त खाई है वो भी। तो बहिश्त में उनको शऊर मिलेगा, जब शऊर मिलेगा तो फिर वो पहचानने लगेंगे। इससे मोमिन की इज्जत में इजाफा हो जाएगा, इनकी बर्तरी का सबूत मिलेगा और इनकी बादशाही कायम होगी। और बहिश्त में गिलमान है, तो गिलमान गुलाम की जमा है। बहिश्त में गुलामी है, ऐसे गुलामी नहीं है जो दुनिया में, वो एक इज्जत की गुलामी है। दुनिया की तरह यानी बहुत अदना काम करना और मेहनत का काम करना, मशक्क़त उठाना, ऐसे गुलामी नहीं है। बहुत ही एज़ाज़ के लिए वहाँ जो लोग बादशाह होंगे उनको इज्जत देने के लिए खादिम है वहाँ। तो ये कौन लोग होंगे? जिस तरह इस्लाम जब किसी पर गालिब आता है तो उनको ममलूक करार देता है और उनको लेता है अपनी एक सल्तनत बनाने के लिए इस तरह। लेकिन रफ्ता रफ्ता फिर जिस तरह गुलामी से आजादी है इसी तरह उनको भी आजादी मिलेगी, वो भी बहिश्त में आगे बढ़ेंगे और फिर मकाम अजल पर, तो फिर कोई फर्क नहीं होगा। मतलब इसका यह हुआ कि आखिरत में दो मकाम है, एक मकाम पर दर्जात है, उससे ऊपर आखिर में कुछ दर्जात नहीं, मुसावात है। तो मुसावात तक जाने से पहले दर्जात है। जिस तरह इस्लाम में एक गुलाम को लिया जाता है तो वो गुलाम है, कोई दूसरा आका है, लेकिन एक वक्त वो भी आता है कि जिसमें ये गुलाम भी आका बन जाता है और अपने पहले आका के साथ बराबर हो जाता है। इस तरह मेरे ख्याल में आपके इस अच्छे सवाल का ये मुनासिब जवाब था और हमने बहुत वजाहत के साथ इसका जवाब मुहैया किया। एक तो हिदायत की वजाहत की और ये कि फिर दुज़ख की वजाहत की, क्योंकि यह सवाल दुज़ख में अटका हुआ था। और फिर मैंने कहा कि दुज़ख इस्लाह के लिए है, यानी वहां से लोगों को निकाल दिया जाएगा, जिस तरह की जेल से लोगों को वो सज़ा दिखाकर और उनकी इस्लाह करके निकाला जाता है ताकि कोई ऐसा बुरा काम ना करे। तो बहसियत मजमू मैंने आपके इस उम्दा और मुफीद नतीजा खीज सवाल का जवाब खातिर खातौर पर मुहैया किया। शुक्रिया।